أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی دو سورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو مصحف کے بالکل وسط میں واقع ہوئی ہیں، حکمت قرآنی کے دو عظیم ترین خزانے ہیں. ان میں سے ایک سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل ابھی تراویح کی 8 رکعتوں میں ہمیں سننی ہے. یہ 12 رکوعوں پر مشتمل ہے اور میرے پاس اس وقت کل 12 ہی منٹ ہے، اور میں حیران ہوں کہ میں اس عظیم سورہ مبارکہ کے کن مضامین کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں. اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کا ذکر میرے اندازے کے مطابق قرآن مجید کی طویل سورتوں میں سب سے زیادہ آیا ہے. قرآن کا لفظ خود قرآن مجید میں کل 64 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں سے 16 مرتبہ یہ لفظ اس سورہ مبارکہ میں وارد ہوا ہے. قرآن مجید کی عظمت کا بیان جتنا اس صورت میں آیا ہے کسی اور صورت میں میرے علم کی حد تک نہیں. میں اس وقت صرف مختلف مقامات پر جو قرآن مجید کی عظمت کا بیان آیا ہے صرف اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. پہلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو کہ جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب کا اہتمام کیا. اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون اور بھی آیا ہے دوسرے رکوع میں جو بہت اہم ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں. ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا عَرَضْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب بھی ہم کبھی کسی بستی پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کے بسنے والوں میں سے جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بستی مستحق ہو جاتی ہے عذاب خداوندی کی، پھر ہم اسے تلپٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. اس میں در حقیقت یہ قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اس عذاب کو دعوت دینے میں سب سے بڑا حصہ اس قوم کے دولت مند اور صاحب ثروت طبقے کا ہوتا ہے کہ وہ عیاشیوں میں اور غلط روی میں انتہائی جسارت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اس کے جو تیسرے اور چوتھے رکوع میں مضامین آئے ہیں وہ ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہیں. تورات کی کل تعلیم کا جو لب لباب ہے 10 کمانڈمنٹس، ڈونٹس اینڈ ڈوز، ان سب کی قرآن مجید کے اندر جو اس کا ورشن ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے یہ دو رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا. پانچویں رکوع کے شروع میں پھر قرآن مجید کا ذکر ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں اپنی آیات کو ہر طرح سے الٹ پھیر کر کے بیان کیا ہے، مختلف اسالیب سے، مختلف انداز سے ہم نے اپنی آیات جو ہے قرآن مجید میں ان کو بیان کیا ہے، ان کو گردش دی تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے متوحش ہوتے چلے جا رہے ہیں بجائے قرآن مجید کی طرف آنے کے. نفورا، ان میں اس کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جا رہی. پھر ارشاد ہوتا ہے اسی پانچویں رکوع میں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، اے محمد جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں لوگوں کو تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جن کے دلوں میں آخرت پر ایمان نہیں ہے ایک خفیہ پردہ ہائی کر دیتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اصل اہمیت ہے آخرت پر ایمان کی. اگر تو وہ دل میں ہے تو قرآن مجید کی ہر بات سے انسان فائدہ اٹھائے گا، اور اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو یہ موتی علم و حکمت کے انسانوں کے سامنے کتنے ہی بکھیر دیے جائیں لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس کے ساتویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس پھر آیا ہے. آٹھویں رکوع میں جو مضمون آیا تھا سورہ یونس میں قرآن مجید کے بارے میں وہ یہاں پھر آیا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے نبی یہ لوگ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس سے آپ کو بچلا دے, لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَا, تاکہ آپ کوئی اور قرآن تصنیف کر کے ہماری طرف منسوب کر دے. وہاں بھی یہ مضمون آیا تھا کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ ایتے بے قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو, کوئی اور قرآن پیش کیجئے یا اس میں کوئی ترمیم کر لیجئے تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی لے دے کر صلح ہو سکے. تو یہاں فرمایا گیا کہ وہ تلے ہوئے اس پر. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, کہ آپ اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور قرآن تصنیف کر کے اور ہماری طرف منسوب کر دیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور اگر آپ یہ مطالبہ ان کا مان لیں تو وہ آپ کو دوست بنا لیں گے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. لڑائی آپ سے نہیں ہے, لڑائی تو قرآن سے. لڑائی آپ سے کوئی ان کو قد نہیں, کوئی دشمنی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, نہ زن کا, نہ زر کا, نہ زمین کا. اصل میں تو سارا معاملہ قرآن مجید کی تعلیمات کا ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون آیا ہے, لولا ان ثبتنا کا, اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے قدم نہ جمائے رکھے ہوتے, لقد کت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا, تو ان کا دباؤ آپ پر اتنا سخت پڑ رہا تھا کہ کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہی ہو جاتے تھوڑے سے. یعنی انسان اپنی طاقت سے نہیں کھڑا رہ سکتا, یہ تو اللہ ہی سہارا دیتا ہے تو انسان کھڑا رہ سکتا ہے. اور یہ معاملہ خود انبیاء اور رسل کے بارے میں بھی ہے, جیسے کہ سورہ یوسف میں آیا کہ اگر ہم نے سہارا نہ دیا ہوتا اور ہم نے اپنی ایک برہان یوسف کو نہ دکھا دی ہوتی تو والا قد ہمت میں ہی وہ ہما بےحا, تو جیسے وہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کی طرف اقدام کیا تھا شاید وہ بھی اقدام کر بیٹھتے. لولا را برہان ربی, اگر انہوں نے اپنے رب کی ایک برہان کو نہ دیکھ لیا ہوتا. تو یہاں فرمایا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کے پائے مبارک کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے. ازل ازقنا کا, اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو چکھاتے زیف الحیات و زیف الممات, دگنی سزا دنیا کی اور دگنی سزا آخرت کی. ثم لا تجد لك علينا نصيرا, اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نویں رکوع میں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز قائم رکھو سورج کے ذرا سے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک. سورج کا ذرا ڈھلنا جو ہے اس سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو ظہر عصر مغرب اور رات کا تاریک ہو جانا یہ عشاء ہے. تو چار نمازیں اصل میں تابڑ توڑ آتی ہیں یہ دن کا جو دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری معاشی ضروریات کے لیے فرض نمازوں سے خالی کر دیا ہے. وقرآن الفجر, اب اس پر اضافہ ہوگا فجر کی نماز کا, اور فجر کی نماز میں طویل قراءت ہونی چاہیے, اس لیے اس کو نماز کے بجائے قرآن کا پڑھنا قرار دیا, اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا. ان قرآن الفجر کان مشہودا, واقعہ یہ ہے کہ فجر کا قرآن جو ہے اس پر فرشتے موجود رہتے ہیں, دن اور رات دونوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں نماز فجر میں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, اور رات کے ایک حصے میں اس قرآن کے ساتھ آپ جاگا کریں, نَافِلَةً لَّكَ, یہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا, اور کوئی عجب نہیں کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ, یہ ہے وہ ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے, اور اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اب جہاں مجھے داخل کرنا ہے یعنی مدینہ منورہ میں, وہاں مجھے داخل فرما, سچائی کا داخلہ عطا فرما, اور جہاں سے مجھے نکالنا ہے یعنی مکہ مکرمہ سے, وہاں سے میرا نکلنا بھی سچائی کا نکلنا ہو. وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اور میرے لیے خاص اپنے خزانہ فضل سے اقتدار اور غلبے کو مددگار بنا کر عطا فرما, جیسے کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر غلبہ عطا فرمایا. پھر اسی رکوع میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم اس قرآن میں وہ چیزیں نازل کر رہے ہیں کہ جو شفا ہے اور اہل ایمان کے حق میں رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور یہ ظالموں کے حق میں سوائے خسارے کے اضافے کے اور کچھ نہیں کرتے. اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر یہ چاہیں, عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر سکے, لا یاتون بمثلہ, تو وہ ہرگز نہیں کر سکیں گے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, خواہ وہ ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار بن جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر طرح کی مثالیں جو ہیں ان کو ہر طرح سے گردش دے کر بیان کر دیا ہے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ناشکر ہیں۔ آخری جو حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں بڑے ہی پرجلال انداز میں فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور یہ قرآن ہم نے آپ پر اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو انہیں ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اسی لیے ہم نے اسے اتارا ہے بطریق تنزیل، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، جن لوگوں کو کہ یہ پہلے علم عطا ہوا تھا وہ جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو وہ تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں اپنی ایڑیوں اپنی تھوڑیوں کے بل۔ آخری آیہ مبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید میں توحید کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، فرمایا ولاد وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور کہہ دو کہ کل حمد کل ثنا کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ ہی کوئی اس کا ساجی ہے بادشاہی میں حکومت میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ ہی کوئی اس کا دوست ہے کسی احتیاج کی وجہ سے کسی کمزوری کے باعث، کہ تم اپنی دوستیاں نبھاتے ہو اس خیال سے کہ دوست کسی آڑے وقت میں کام آئے گا، اللہ کے دوست تو ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غنی ہے، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، فرمایا وکبر ہو تکبیرا، اس اللہ کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔